السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربک الرجعى. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کرپشن کی روک تھام قرآن مجید کی روشنی میں. آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک میں کرپشن، بدعنوانی، یہ بہت زیادہ اونچی سطح پر چلی گئی. پہلے لاکھوں روپے کی لوٹ مار کا ذکر ہوتا تھا، پھر کروڑوں کی، اور اب اکثر و بیشتر جو خبریں آتی ہیں وہ تو اربوں روپے کی کرپشن کا ذکر آ رہا ہے. کیسے معاشرے کی اصلاح ہو، کیسے لوگ دیانتداری کی طرف آئیں، کیسے یہ لوٹ مار ختم ہو، قرآن مجید اس کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، کسی بات کو ہم نے سمجھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے وہ نعمت ہے ایمان. ایمان کا اصل مطلب ہوتا ہے امن دینا. ایمان سے انسان کو داخلی امن بھی ملتا ہے، ایک داخلی سکون بھی ملتا ہے، اور ایمان ہی سے ایک خارجی امن، ایک خارجی طور پر معاشرے کی اصلاح، یہ بھی اسی کے ذریعے سے ممکن ہے. داخلی امن کیسے ملتا ہے؟ انسان جب غور و فکر کرتا ہے کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں، خالق کے بارے میں، تو بہت ہی پریشان ہوتا ہے. یہ کائنات کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، اس کی ابتدا کب ہوئی تھی، اس کا انجام کیا ہے، مجھے کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، میری ابتدا، میری انتہا کیا ہے، اور کائنات کا خالق کون ہے، میرا خالق سے کیا رشتہ ہے، کائنات کا خالق سے کیا رشتہ ہے. تو اگر آدمی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور اس کا کوئی جواب نہ مل رہا ہو تو آدمی بے چین ہوتا ہے. اس بے چینی کا علاج یہ ہے کہ آدمی کو سوال کا ایسا جواب دیا جائے کہ آدمی مطمئن ہو جائے. ہماری اس بے چینی کا جواب ہمیں ایمان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اللہ نے انبیاء اکرام کو بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان سوالوں کا جواب دے دیا. کائنات کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، خالق کون ہے، خالق کی ذات اور صفات کیا ہیں، ہمیں کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، ہماری اور کائنات کی ابتدا کیا ہے، اختتام کیا ہے، ساری تفصیلات. بار بار نبی آتے رہے اور آ کر ان باتوں کی یاد دہانی کرتے رہے، تو اس سے ایک داخلی سکون مل گیا، بے چینی ختم ہو گئی. انہی ایمانیات میں سے ایک اہم ایمان، ایمان بالآخرت، یہی ایمان ہے جو انسان کو تنہائی میں بھی غلط کام سے، بدعمالی سے، یہاں تک کہ بدنیتی سے بھی روک دیتا ہے. اگر یہ ایمان ہو کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے ہر ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے، ہاں وہ عمل لوگوں کے سامنے ہو یا نہ ہو، ہاں اس کا تعلق میری نیت سے ہو یا میرے عمل سے ہو، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے کہ انسانوں کے سینوں میں کیا امیدیں ہیں، کیا آرزویں ہیں، کیا ارادے ہیں، کیا نیتیں ہیں. تو جب یہ یقین ہو کہ ہر چیز اللہ کے علم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے جا کے جواب دہی کرنی ہے، تو یہی یقین انسان کو 100 فردوں میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے. اسی ایمان اور یقین کی وجہ سے ہی ایک انسان جب خود سنورتا ہے تو اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، اور اسی سے پھر افراد ٹھیک ہوتے ہیں تو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے. معاشرہ تو ہے ہی افراد کے مجموعے کا نام. تو قرآن مجید نے ہمیں کرپشن کا، بدعنوانی کا، بددیانتی کا، بدعمالیوں کا جو علاج بتایا ہے، وہ بتایا ہے ایمان بالآخرت. میں نے سورہ الگ کی آیات 6-8 تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ ارآہ استغنا، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک بے پرواہی برتی گئی ہے، اسے کوئی فوری غلط کام کی سزا نہیں ملی، بلکہ دنیا میں الٹا ہوتا ہے، غلط کام کا دنیا میں فائدہ ہوتا ہے. ایک آدمی سچ بولتا ہے، اپنے مال کا عیب بتا دیتا ہے، اس کا سودا نہیں بکتا. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی تعریفیں کرتا ہے، اس کا مال بک جاتا ہے. ایک آدمی سچ بولتا ہے، کوئی بہانہ نہیں کرتا جھوٹا، اس پر جرمانہ آتا ہے، سزا آتی ہے. ایک آدمی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، جھوٹا بہانہ کر دیتا ہے، سزا سے بچ جاتا ہے. بڑا عجیب شعر ہے کسی کا، فارسی کا، سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ اے دیانت برتو لانت استو رنج یافتم، اے خیانت برتو رحمت استو گنج یافتم. اے دیانت اس پر لانت ہو، تیری وجہ سے مجھے دکھ دیکھنے پڑے، جتنی دیانت داری کی اتنے نقصانات ہوئے. اور اے خیانت اس پر رحمت ہو، تیری وجہ سے میں خزانوں کا مالک بن گیا، بددیانتیاں کر کر کے میں نے خوب دولت سمیٹ لی، بڑی جائیدادیں بنا لی. تو تنزیہ انداز ہے کہ دیانت سے، سچائی سے نقصان ہوتا ہے، اور بددیانتی سے، جھوٹ سے، لوٹ مار سے انسان کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے. تو پھر کیوں انسان دیانت کی راہ پر آئے؟ کیوں انسان فوری جو فائدے مل رہے ہیں ان کو چھوڑ دے؟ فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. کیوں؟ ارآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جھوٹ بولنے پر زبان پہ چھالہ نہیں پڑتا. علاج کیا ہے پھر؟ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ پھر تو معاشرے میں لوٹ مار مچی رہے گی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. علاج اس کا یہ ہے، ان الى ربک الرجعا، بے شک ہے نبی آپ کے رب کی طرف لوٹ کر جانا. یہ اگر یقین ہو تو پھر انسان سدھر جائے گا کہ میں جتنی مرضی لوٹ مار کر لوں، دنیا سے مجھے خالی جانا ہے، 3 کپڑوں کے کفن میں جانا ہے، 2.5 فٹ چوڑی اور 6 فٹ لمبی قبر کے اندر لیٹنا ہے، خاک کے اوپر، کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد روز قیامت جو میں نے تھوڑی سی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کی مجھ سے پوچھ پڑتال ہوگی، اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا. تو اگر یہ یقین ہو تو پھر انسان کھلے میں بھی چھپے میں بھی، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا کہ اپنی نیت کو بھی ٹھیک کرتا ہے کہ میری نیت میں بھی فساد نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں کا. قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار آیا. قرآن مجید کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جس پر کہ آخرت کی جواب دہی کا ذکر نہ ہو. تو جو لوگ قرآن مجید سمجھ سمجھ کر پڑھنے والے ہیں، عمل کی نیت سے پڑھنے والے ہیں، یہ قرآن مجید ان کی اصلاح کر دیتا. پھر وہ بددیانتی نہیں کرتے، لوٹ مار نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے. قرآن مجید کے حوالے سے بعض صحابہ اکرام کی یہ رائے ہے، سب کی نہیں بعض کی، کہ جو آخری آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 تھی. آخری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے کہ جس روز تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا. نیکیاں کمائیں اس کا اجر مل جائے گا، اور اگر جرائم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اس کی سزا مل جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ میں اس حقیقت پر یقین عطا فرمائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہر ہر عمل کا حساب پانا ہے. سورہ الحاقہ میں تھوڑی سی اس کی تفصیل آئی ہے، روز قیامت کیا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو روز قیامت کتاب دی گئی، اس کا نام اعمال دیا گیا، اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُول، تو یہ کہے گا یا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِي، مجرم انسان کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری یہ کتاب نہ دی جاتی، کاش میرا کچا چٹھا، یہ میرے کرتوت، یہ میرے سیاہ اعمال میرے سامنے نہ آتے. ولم ادر ما حسابیا، اور کاش کہ مجھے اپنے حساب کتاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مجھے اپنے اعمال کا حساب نہ دینا پڑتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے افسوس کاش کہ وہ موت فیصلہ کن ہوتی، وہ موت مجھے ختم کر دیتی، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. اندازہ کیجئے جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، آج بڑے خوش ہیں کہ بینک بیلنس بہت بڑھ گئے، لیکن کیا فائدہ اس پیسے کا؟ نہ تو قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے، اور نہ قیامت کے دن انسان کے پاس یہ مال ہوگا. تو وہ قیامت کے دن کہے گا کہ ما اغنا انی مالیا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. اللہ کے رسول کا ارشاد تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا مال ہے کیا؟ اس کا مال صرف اتنا سا ہے جو اس نے کھا لیا اور جو اس نے پہن لیا، یا اس نے آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں کسی کار خیر میں لگا دیا، باقی تو مال ورثہ کا ہے. تو لوٹ مار میں نے کی، مزے اس کے ورثہ نے اٹھائے، لیکن اس لوٹ مار کی سزا مجھے ملے گی. وہ انسان کہے گا ما اغنا انی مالیا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلاک انی سلطانیا، اور جو میری پوری سلطنت تھی، جو میری پوری جائیداد تھی، جو میرا پورا مکانات تھے، میری زمینیں تھیں، وہ ساری کی ساری مجھ سے چھن گئی، کوئی جائیداد میرے پاس نہیں ہے، غلط طریقے سے پلاٹوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، انگریز سرکار کی چاپلوسی کر کے، اس کی غلامی کر کے ہزاروں ہزاروں ایکڑ اس سے حاصل کیے ہوئے ہیں، ان جاگیروں کی بنیاد پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، لیکن یہ ساری زمینیں یہیں پر رہ جائیں گی، حلق عنی سلطانیہ، میری پوری جائیداد، میری پوری املاک میرے ہاتھ سے جاتی رہی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالی حکم دیں گے، خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اس کو اور پھر جکڑ دو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اس کو دہکتی ہوئی آگ کے بیچوں بیچ پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا سبعون ذراعا فاسلکوا، اور پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے اس کو جکڑ دو، کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ عظمتوں والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اگر ایمان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا آدمی لوٹ مار کرے گا؟ کیا آدمی ترازو میں ڈنڈی مارے گا؟ کیا آدمی دودھ میں کسی اور سہ میں ملاوٹ کرے گا؟ کیا آدمی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے ناجائز کرایا ناجائز منافع لے گا؟ اگر یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہرگز نہیں کرے گا، تو گویا اللہ پر ایمان ہے ہی نہیں، ورنہ اللہ پر ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی کو یقین ہو کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں تنہائی میں بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوں، تو میں دنیا میں جھوٹ بول کر غلط کاموں کے حوالے سے اچھی اچھی توجیحات پیش کر کے لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، تو فرمایا کہ جو اس نے لوٹ مار کر کے دولت جمع کی تھی، لوٹ مار کر کے مکان بنائے تھے، جائیدادیں بنائی تھی، ایسٹس بنائے تھے، اس لیے کہ اس کو عظمت والے اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا، ولا یحض ولا طعام المسکین، اور نہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، بڑوں بڑوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں تاکہ ان کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اور غریبوں کو دھتکارا جا رہا ہے، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، بس آج کے دن اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی اس کا گرم جوش دوست نہیں ہوگا جو اس کی مدد کو آئے، بلا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی اس کے لیے کھانا ہوگا مگر پیپ اور خون، جو پیپ زخموں سے بہ رہی ہوگی، جو خون زخموں سے بہ رہا ہوگا، مجبوراً اس کو پینا پڑے گا، شدید بھوک شدید پیاس ہوگی اور مجبوراً وہ خون اور پیپ پیے گا، لا یاکلہ الا الخاطئون، اور یہ کھانا نہیں کھائیں گے مگر وہی لوگ جو خطا کار، تو کاش اگر ہم سمجھ سمجھ کے قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید کا ہر صفحہ ہمیں کسی نہ کسی اسلوب میں اس آخرت کی جواب دہی سے، آخرت کے دن کے اچھے انجام سے بھی برے انجام سے بھی باخبر کر رہا ہے، اب شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان خود تو برباد ہو چکا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان یہ کامیاب ہو جائے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں 7 جگہ قصہ آدم و ابلیس بیان کر کے جو ابلیس کے ہمارے خلاف عزائم ہیں اللہ نے ہمیں بتا دیے ہیں، اب ابلیس نے پھر کوشش کی کہ کسی طرح سے ایمان بالآخرت کے حوالے سے انہیں گمراہ کر دو، نہ انہیں حساب کتاب کا یقین ہو اور نہ ان کی اصلاح ہو، لہذا آخرت کے حوالے سے اس نے کئی گمراہیاں پیدا کی، 15 قسم کی گمراہیاں ہیں جو آخرت کے حوالے سے شیطان نے انسان کے ذہنوں میں ڈالی. وقت ہمارے پاس کم ہے، جو آج بیان ہو گئے آج بیان کر لیں گے ورنہ پھر اگلے ہفتے سے ہی. سب سے پہلی جو بدگمانی اس نے پیدا کی آخرت کے حوالے سے، اس نے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے. یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار آتا، ہر نبی کے سامنے ان کی قوم نے یہی کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے جسم گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ آج کے دور میں کہا گیا کہ ہمارے ایٹم تحلیل ہو جائیں گے، نیوٹرون پروٹون الیکٹرون بکھر جائیں گے، تو کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے؟ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے. میں آپ کو سورہ مومنون کی آیات 35-37 سنا رہا ہوں. سورہ مومنون کا تیسرا رکوع ہے، یہاں پر بغیر نام لیے ہوئے ایک رسول کا ذکر ہے. یہ رسول کون سے ہیں؟ تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر عثمانی رحمتہ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں، واللہ عالم. جب ان رسول نے آ کر قوم کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، تو قوم نے جواب میں کیا کہا؟ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. ارے کیا یہ رسول تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم ہو جاؤ گے مٹی مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں، تو تمہیں قبر سے دوبارہ نکالا جائے گا زندہ کر کے؟ ہائے ہاتا لماتو ادون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے کہ جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیسے ممکن ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں یہ مگر صرف ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی اور کوئی زندگی نہیں ہے، بس ایک ہی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے. نموتو و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی جیتے ہیں. معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار، خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. سورہ جاسیہ میں یہ مضمون اس طرح سے آیا کہ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی، ہماری دنیا کی زندگی ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتی مگر زمانے کی گردش. وما لہم بذلک من علم، اب اللہ نے تذکرہ کیا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ خود سے کہہ رہے. ان ہم الا یظنون، اور وہ نہیں کر رہے مگر گمان، یہ کیا سرائی کر رہے ہیں، کوئی یقینی کو پکی بات نہیں ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، آیتوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ، تو ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. إِلَّا أَنْ قَالُوا، مگر وہ پلٹ کر کہتے ہیں، الا ان قالوا تو بے آبائنا، وہ کہتے ہیں اچھا پھر ہمارے مردہ باپ باپ مردہ ماں باپ کو زندہ کر کے لے آؤ، اگر مردے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں تو جو ہمارے باپ دادا فوت ہو گئے انہیں زندہ کر کے لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. قل اللہ، قل اللہ یحییکم، اے نبی نے جواب دیجئے کہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا، زندہ کرتا ہے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے، زندہ رکھے ہوئے، ثم یمیتکم، اور پھر وہی تمہیں موت دے گا، نہ تم خود پیدا ہوئے ہو اور نہ خود جی رہے ہو، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اور پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، وہ قیامت کے دن کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں دلیل کیا ہے؟ ایک شخص نے انکار کر دیا، میں نہیں مانتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جواب میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ نہیں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے زندہ، اللہ ہی نے تمہیں رکھا ہوا ہے، وہ تمہیں موت دے گا، وہ تمہیں دوبارہ جمع کرے گا قیامت کے دن. اس میں دلیل اصل میں اللہ تبارک و تعالی کے رسول کی ہستی ہے، وہ ہستی کے جس کو دشمن بھی اصادق مانتے تھے، 40 سال تک ان کے درمیان نبوت سے پہلے رہے اور سب نے کہا کہ یہ اصادق الامین ہے، سچ سچے ہیں، امانت دار ہیں. تو دلیل کے پیچھے شخصیت ہوتی ہے کہ کون سی شخصیت بات کر رہی ہے. جس شخصیت نے 40 سال تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، کیا وہ نبوت کے ظہور کے بعد جھوٹ بولنا شروع کر دے گی؟ اسے کہا جاتا ہے دلیل خطابی، کہ کون کہہ رہا ہے. ایک ایسا انسان کہہ رہا ہے کہ جس کی سچائی کو ان کے دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انسان سچائی، آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. اور پھر ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے مخالف ہو رہے ہیں. جھوٹ تو انسان بولتا ہے اس لیے تاکہ کوئی فائدہ حاصل ہو. یہ تو پہلے لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے کہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے. جب ان کی بت پرستی پر تنقید کی، ان کی غلط تصورات کے اوپر تنقید کی، تو لوگ دشمن ہو گئے. تو انسان جھوٹ بول کر تو کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے، ان کو کیا ضرورت پڑی یہ باتیں کرنے کی؟ تو لہذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچے انسان جو کچھ کہہ رہے ہیں. اور پھر انسان کا اپنا اندر باطن اس پر دلیل بنتا ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جو میرے دل کی بات ہے. مجھے ہر نیکی پر اندر سے ایک خوشی ہوتی ہے، شاباش ملتی ہے، اور ہر بدی پر مجھے اندر سے ڈانٹ پڑتی ہے، ضمیر کی خلش میں محسوس کرتا ہوں. آدمی غلط کام کرتا ہے، پہلے دن تو سو نہیں سکتا، رفتہ رفتہ ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں. لیکن شروع میں آپ جذبات میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی کریں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ ضمیر کی خلش، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حساب کتاب ہوگا. اور رسول آ کر اسی انسان کے اندر کی جو آواز ہے اس کی تفصیل بیان کر دیتے تھے آخرت کا تصور دے کر. تو یہ اس کے پیچھے دلیل ہے کہ نیکی کا برا، نیکی کا اچھا بدلہ، برائی کا برا بدلہ مل کر رہے گا. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ مضمون جاری رہے گا. اگلی مرتبہ پھر انشاءاللہ ایمان بالآخرت کے حوالے سے جو جو گمراہیاں ہیں، کس کس طریقے پر شیطان نے ایمان بالآخرت کے حوالے سے غلط رستے پر ڈالا ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ قرآن مجید سے سمجھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.